السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات سے ایک درخواست یہ ہے کہ جو ہفتہ واری چندہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے تعاون ہے اور مہینے میں ہفتے میں تین سے ساڑھے تین ہزار کے قریب کلیکٹ ہو رہا ہے، اور اس اعتبار سے اس طرح سے اب تک 12 لاکھ کے قریب جمع ہو گئے ہیں، 11,65,000، اور یہ لوگ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کام جب 2 ملین جمع ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے شروع کرنا مشکل ہے، تو یہ آپ حضرات ہی کو دینا ہے، چونکہ درمیان بیان میں شروع ہوتا ہے چندہ اور آپ لوگ بیان سننے میں مہو ہوتے ہیں، وہ ڈبے والا سامنے سے گزر جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ نکال کے پہلے سے رکھ لیں، ایک دوسرے جیب میں جو اماؤنٹ آپ کو مسجد میں دینے کی ہے وہ الگ سے اٹھا کے رکھ لیا اور جلدی سے اس میں ڈال دیا، اور تھوڑا سا برائے مہربانی بڑھا لیجئے، صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. جب اکانومی ڈاؤن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوچ کا انداز دنیا والوں کا ہوتا ہے اور ایک سوچ کا انداز دین والوں کا ہوتا ہے، اسلام والوں کا ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث والوں کا ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اکانومی ڈاؤن ہونے لگے تو صدقہ زیادہ کرو، تم مال خرچ کرو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کرو، پھر دیکھیے کہ اللہ پاک برکت بھی عطا فرمائیں گے، بیجا خرچوں سے بھی بچائیں گے، طبیعت بھی اس میں خوش رہے گی، تسلی میں رہے گی، اور کچھ عجب نہیں کہ بعضوں کے ساتھ ایسا بھی ہو کہ اسباب کے راستے نئے نئے پیدا ہو جائیں، وہ مسبب الاسباب ہے. اس لیے تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دلا دینا میں چاہتا تھا کہ اپنا اماؤنٹ بڑھائیے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں اسپیشلی آپ کو اچھا خاصا اماؤنٹ جمع کر لینا چاہیے. آپ ہی کے پیسے ہیں، مسجد ہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور آپ کو ڈے ٹو ڈے باضابطہ اپڈیٹ بھی رکھا جا رہا ہے کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے، کتنے ہونے ہیں، اور یہ آپ حضرات کا تعاون ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے. $3,000 ہر ہفتے میں جمع ہونا، 3,500، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، مگر آپ جیسے ہستیوں کے اعتبار سے بہت کم ہے. تم لوگ تو ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہو، پیسے والے لوگ ہو، تمہارے اپنے ذاتی مکانات ہیں، تمہارے اپنی گاڑیاں ہیں، تمہارے اپنے اخراجات ہیں، مزے میں کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہو، تو اللہ کے گھر کو تم کیسے دیکھنا پسند کرو گے؟ اس اعتبار سے اپنا ذہن بناؤ کہ جیسے میرا گھر ہے، اللہ کرے کہ میرے اللہ کا گھر بھی ایسے ہی ہو جائے، جیسے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں سہولتیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے گھر ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہیں، ملین سے اوپر اوپر کے مکانات، تو ایک آدمی ایک فیملی رہتی ہے، اس کا مکان ملین سے اوپر ہو جس میں 1500 آدمی، 1000 آدمی، 1200 آدمی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، اس کا گھر کتنا ہونا چاہیے؟ تو ایک ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اور میرے دوستو یہ قسمت ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے اس بات کو اور زیادہ سے زیادہ حوصلے کے ساتھ میں بڑھائیے. دیکھیے میں جمعہ کے بعد پوچھوں گا کہ اس جمعہ میں کتنا ہوا، اگر 5 منٹ کی اپیل میں اگر کچھ بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی میں لگا دوں گا تقریر پوری. میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو بات چل رہی تھی سلسلہ وار، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و حالات کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا. ہمارے قریبی دوست ماشاءاللہ دواخانے سے شفا یاب ہو کے آگئے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ریاض چودھری جو ہیں زینت امپوریم کے، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے، چونکہ خاص تعلق ہے ہمارا، دوستانہ بھی ہے، ہمارے مسجد کے ریگولر مسلی ہیں، اور ویسے میں نے دیکھا کسی کے ہاتھ پہ بینڈیج لگے ہوئے ہیں، کسی کے پیر پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور ان کو بھی خاص مبارکباد ہے کہ دواخانے سے ادھر ہی آئے ماشاءاللہ، ابھی ابھی اللہ پوری صحت ان کو عطا فرمائے. میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات ہیں اور ان کے جو اوصاف ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں اور ان کی جو قدر و منزلت ہے اسلام میں، قرآن اور حدیث میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے جو کارنامے ہیں امت مسلمہ کے لیے، وہ انتہائی عظیم الشان کارنامے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کی حیثیت بہت تھی، اور جس کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ ہو تو اس کو ہماری نظر میں کیسے ہونا چاہیے، اس کو امت کی نظر میں کیسے ہونا چاہیے، امت کے ہر فرد کی نظر میں کیا اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، لیول ہونا چاہیے. ہم اس وجہ سے یہ حالات سناتے تو ان کی بات کی اہمیت بھی ویسی ہوگی، ان کے کام کی اہمیت بھی ویسی ہوگی، خود ان کی حیثیت ویسی ہوگی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محدث کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس کے منہ سے فرشتے بولا کریں، جس کے منہ سے، جس کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں اس کو محدث کہتے ہیں، اور میری امت کا محدث وہ عمر ہے، اس کے منہ سے فرشتے بولتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتہ ان کے منہ سے بولنے میں عزت محسوس کرتا تھا، ان کی بات فرشتوں کی زبان سے، ان کی زبان سے فرشتوں کی بات نکلا کرتی تھی. بہت بڑا مقام اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. پورے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں، یعنی امیر المومنین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پچھلی کتابوں میں بھی تفصیل سے لکھے گئے ہیں. حضور کے حالات کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر و عمر کے حالات بھی پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا مقدس اللہ پاک نے ان کا مقام بنایا ہے کہ ان کے حالات پچھلی مذہبی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بیت المقدس کے فتح ہونے کا جو مسئلہ آیا تھا، آپ کو پتہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوا تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے امیر کو لاؤ، تو لوگوں نے اپنے لشکر کا جو امیر تھا مسلمانوں نے ان کو پیش کیا، تو بیت المقدس کے اندر سے لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ تمہارا امیر نہیں ہوتا، تم اپنے امیر کو لاؤ. تو پھر یہ بات لکھی گئی مدینہ منورہ کو کہ ایسی بات آ رہی ہے، تو واقعتاً مسلمانوں نے جو پیش کیا تھا وہ تو جنگ کا لشکر میں جو ذمہ دار تھے ان کو پیش کیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس لیٹر پر بنفس نفیس تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. اپنی حیثیت، اپنی حالت کبھی بدلتے نہیں تھے، مہمان بننا ہو، نہیں بننا ہو، کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. بیت المقدس میں بحیثیت امیر کے نمائندگی کرنے جا رہے تھے، پورے مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے، اور 16 پیاجس آپ کے کپڑے میں لگے ہوئے تھے، آپ کے کرتے میں. لوگوں نے کہا کہ اچھا کرتا پہن لیجئے، لوگ کیا بولیں گے آپ کو دیکھ کے؟ تو فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی ہے. اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے جائیں گے تو خدا ہمیں ذلیل کر دے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے اس وقت. پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو حالت چل رہی ہے کہ وہ عزت جو ہے نا وہ دوسری چیز سے چاہتے ہیں، اسلام سے ہی نہیں چاہتے. بھائی اسلام سے ہے مسلمان کی عزت، مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی چیز سے، کسی بھی اسٹیٹس سے اپنی عزت چاہے گا، چاہے حکومت سے ہی چاہ لے، گورنمنٹ سے ہی چاہ لے، ملک سے چاہ لے، مالک سے چاہ لے، لباس سے چاہ لے، وضاقتا سے چاہ لے، خدا اس کو ایسا ذلیل کرے گا کہ وہ چوہے بلی سے بھی زیادہ بے حیثیت ہوگا انسانوں میں. فرمایا کہ نحن عدل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. فلو نطلب العزت بغیر الاسلام، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے ہم عزت چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں ذلیل کر دے گا. تو اپنے کپڑے نہیں بدلے انہوں نے، وہی پیون والے کپڑوں کے ساتھ گئے. وہاں جب قریب گئے تو سواری ایک تھی، یہ اور ان کے غلام دونوں ساتھ تھے، دونوں سوار ہو جائے اتنے لمبے سفر میں، یہ بھی مروت کے خلاف تھا. صرف آقا ہی سوار رہے، یہ بھی مروت کے خلاف تھا. تو باری مقرر کر لی تھی، ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھتے تھے تھوڑی دور، پھر ان کے غلام بیٹھتے تھے تھوڑی دور، حضرت عمر پیدل چلتے تھے. جب بیت المقدس میں داخلے کا موقع آیا تو ان کے غلام کی باری تھی، ان کی باری نہیں تھی. تو تو جب اصل شو کرنا تھا پرسن کو، اس وقت باری غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی تھی اور آقا کے چلنے کی تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چلنا شروع کر دیا، کہا بھی کہ حضرت اب تو بستی آ گئی ہے، قلعے کے پاس جانا ہے، لوگ دیکھیں گے آپ کو، کہیں گے نہیں بس انصاف انصاف، تمہاری باری ہے تم بیٹھیں گے، میری باری ہے میں چلوں گا. اسی حالت میں داخل ہوئے بیت المقدس. جب بیت المقدس کے قلعے کے اندر سے لوگوں نے دیکھا تو اندر سے چابیاں پھینک دی قلعے کی، اندر سے قلعے کے اندر، قلعہ تو دروازہ بند تھا، اوپر کی دیواروں سے دیکھ رہے تھے اندر کے میسور لوگ، اندر سے ان لوگوں نے چابیاں پھینک دی قلعے کی، کہنے لگے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو قبضہ کر لینے کی اجازت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ پچھلی کتابوں میں خلیفہ ثانی کے جو حالات تھے وہ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی لکھے ہوئے تھے جیسے اس وقت یہ آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی لباس لکھا ہوا ہے، ایسی کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، ایسی شکل صورت لکھی ہوئی ہے، ایسی شباہت لکھی ہوئی ہے، ایسی ناک نقشہ لکھا ہوا ہے ان کا، اس وجہ سے ہم دیکھنا چاہتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو تم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، تمہاری سلامتی اور عافیت اس میں ہے کہ تم اپنی چابیاں ان کے حوالے کر دینا، اس وجہ سے ہم نے اپنی چابیاں تمہارے حوالے کر دی. یہ شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پچھلی کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہوئے تھے، اور مزاج اتنا ذہن رسا اور ذوق شریعت سے ملتا ہوا بالکل. ایک ہوتا ہے کہ اسلام پر عمل کرتے اور اللہ کی بات مانتے مانتے ایک مزاج بلڈ ہو جانا ایسا کہ جو اللہ کی پسند ہے وہ اپنی پسند ہو جائے. چونکہ جب کسی کے ساتھ لمبی ڈیل آپ کرتے ہیں تو اس کے مزاج سے آشنا ہو جاتے ہیں آپ کہ بھئی یہ چاہتا کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کس انداز سے بات کو پسند کرتا ہے، کس انداز سے نہیں کرتا، کس کام کو پسند کرتا، باس کیسا ہے، کس کو پسند نہیں کرتا. جب آپ لمبے ٹائم تک کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ جہاں جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ پاک نے ایسی فہم راست ان کو عطا فرمائی کہ جو قرآن اور حدیث کا مزاج ہے، جو شریعت کا مزاج ہے، وہ ان کا مزاج تھا. اسی وجہ سے 17 جگہوں پر اور بعض روایتوں میں 21 جگہوں پر ان کی رائے کے موافق اللہ پاک نے آیت اتار دی. یہ بھی ان کی رائے ہوئی اور آیت اتری تو بے نہیں ویسی اتری، بلکہ بعض جگہ الفاظ کی موافقت کے ساتھ اتری ہے، الفاظ بھی وہی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت کا جو واقعہ چلا تھا، جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا پہلے ایک مرتبہ، کہ منافقین نے ان پر تہمت لگا دی تھی سفر میں، اور اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے، اس میں حضرت عمر سے بھی رائے لی، عمر اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کی؟ فرمایا کہ عائشہ سے میری شادی اللہ نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے. یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ حضرت عائشہ کے اوپر جو آج کل ناول بھی چل رہا ہے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بھائی یہ نظام دوسرا تھا بالکل، آسمان سے فیصلہ آیا تھا، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. وہ حضور نے فرمایا کہ میری شادی عائشہ سے اللہ نے کی ہے. فرمایا کہ آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی عیب ہوتا تو آپ سے شادی کر ہی نہیں سکتے تھے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے جو ان پر لگا ہے، جب اللہ نے کیا ہے اور یہ کل کے دن ایسا ان سے ہونے والا تھا تو تھوڑی وہ آپ کی بیوی بناتے. یہ انہوں نے فرمایا ادھر، اور ادھر سے آیت آ گئی، سبحانک ھذا بہتان، قرآن پاک کی آیت ہے یہ. جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹ کے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تم کو کہنا چاہیے تھا، تم سے غلطی ہوئی کہ تم نے یہ نہیں کہا، آئندہ کبھی ایسا ہو تو پہلے اس بات کو کہہ دینا. یہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب رمضان کا حکم نازل ہوا تھا، رمضان میں جو مسائل تھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جیسے دن میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، رمضان کے پورے مہینے میں رات میں بھی نہیں جا سکتے، پورے مہینے چھٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب افطار ہو جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہو گیا تو اب بیوی کا کیا مسئلہ ہے، خامخواہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے. بس یہ آیت اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹھیک ہے بھائی رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیوی سے مل سکتے ہو. ادھر انہوں نے رائے دی اور ادھر یہ مسئلہ آ گیا. 21 جگہوں پر ایسا ہوا ہے، ایسا ذہن تھا ان کا، بالکل شریعت کے مطابق مزاج تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوکان آبادی نبی لکھانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اتنا مزاج ان کا نبوت والا ہے. چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کافر ہوگا، مرتد کہلائے گا اور کافر ہوگا. تو جب وہ خود ہی کافر ہو جائے گا تو اس کو اس کے فالوور کیا بنیں گے؟ وہ مسلمان بنیں گے. اسی لیے جھوٹے مدعی نبوت کو یہ اس کا حق بھی نہیں دے سکتا مسلمان کہ وہ اپنی پبلک سٹی ایز اے مسلم کرے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی آئیڈینٹی نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ مرتد ہے، مرتد کافر ہے. یہ ساری چیزوں میں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بھائی اتنے ایک مسئلے میں کیا رکھا. ہم لوگ جب گئے تھے بھی تھوڑے دن پہلے نیو ایئر گئے تھے اخبارات کے مالکین سے ملنے کے لیے کہ بھائی یہ قادیانی لوگ جو ہے نا اپنا ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہو. بھائی غلط فرقے والا غلطی کے ساتھ میں پبلسٹی کرے تو وہ ایک اس کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے نام سے تو نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ بہت لوگوں نے تو کوآپریٹ کیا، مالکین نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی، آئندہ ہم نہیں کریں گے. اور آپ کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے سب کو. اس میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ، کلمہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، حج کرتے ہیں وہ لوگ، زکات دیتے سارا. اب ایک مسئلہ یہ کہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو تم لوگوں نے اتنا ایشو بنایا ہوا ہے اس کا. بھائی اسلام کی ایک بات کا انکار کر دینے کے بعد میں آدمی مرتد ہو گیا، اور جب مرتد ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا. وہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ ایسے مسلم اپنے کو پریزنٹ کرے. تو غرض یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فراست صادقہ دی، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لو کان عبادی نبیین لکان عمر، یہ بتانے کے واسطے کہ ان کی صلاحیت کیسی ہے، ان کا مقام کیسا ہے. اور فرمایا کہ میرے بعد میں اقتدا کرنا باضابطہ ان دونوں کی، ابو بکر کی اور عمر کی. اور فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے تم ان کی بات مانو گے، اور ان کا جو وہ جو چیز کو کریں گے اگرچہ تمہیں پہلے سے نظر نہ آیا ہو کہ کیا گیا ہے وہ، تو وہ بھی میرا ہی طریقہ ہے، میں پہلے سے سائن کر کے جا رہا ہوں اس پہ. آپ کا یہ فرمانا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ خلفاء راشدین کی سنت پر حضور کا سگنیچر ہے، آپ کا اسٹامپ ہے کہ ان کی سنت میری ہوگی، میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں. اب اگر کوئی ان کے طریقے پر چلے گا تو وہ ان کا طریقہ نہیں کہلائے گا، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہلائے گا. اور اللہ نے وہ کمالات دیے تھے میرے دوستو، بزرگی کے اعتبار سے ان کی کرامتوں کی ایک فہرست ہے باضابطہ. اللہ نے ان کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور بھی بہت فرمایا ہے. یہ وہ واحد آدمی ہے جس کی بات ہوائیں سنتی تھیں. یہ بچوں سے درخواست ہے جو ڈبے والے ہیں ذرا آہستہ آہستہ موو کریں، اور جو انتظامیہ ہے ان سے میں بولوں گا کہ وہ ویل والے ڈبے بنا لو، سب کی لائن سے آگے نکلتے چلے جائیں گے، 15-20 بنا لو آرام سے، اس میں زیادہ سہولت رہتی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، تھوڑا سا ہمت حوصلے سے ڈالتے جاؤ، اور ہر بے حد قربان قبول فرمائے اللہ پاک آپ کے صدقات کو. یہ صدقات ہی کہلاتے ہیں، ڈونیشن جو ہے نفل صدقات کہلاتا ہے، اور اس سے آپ کی جان میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی ہوگی، اولاد میں بھی ہوگی، مصیبتیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ٹلیں گی. اور پھر یہ کہ نماز میں اپنی جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے اس سے. جمعہ پڑھو گے نا ابھی، تو جو نماز میں کوتاہی ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے اس سے. جیسے صدقہ فطر ہم دیتے ہیں نا کہ رمضان میں روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے اس کو معاف کر دے، اس نیت سے دے دیا کرو، بہت بہت قبول کرے اللہ پاک. ساری لائنوں میں گھموائی، اور جن ساتھی جو ساتھی ایسے ہوں کہ انہوں نے دینے کے لیے پیسے نکال لیے ہوں لیکن باکس والے آگے نکل گئے ہوں تو ذرا ان کو کال کر لیجئے، بلا لیجئے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اس رمضان میں آپ لوگوں کو دکھانا ہے کچھ کہ بھائی ہم نے کیا ہے، ہم تعاون کر دیں گے انشاءاللہ. اور کچھ مشکل نہیں ہے، قطرہ قطرہ دریا شبت، تھوڑی تھوڑی ہمت کر لو گے اللہ پاک کام بنا ہی دے گا میرے دوست. بنتا ہے، بنی رہے، مسجدیں بن رہی ہیں، سینٹرس بن رہے ہیں، اسکولس بن رہے ہیں، مسلمانوں کے ادارے بن رہے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے چندوں سے کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا میرے دوستو. ابھی انالائز کر رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے، چونکہ ہم شریعہ بورڈ کا بھی کچھ کام کر رہے تھے، تو پتا چلا کہ صرف سٹی آف شکاگو اور اس کے سبربز میں ملا کر اس سال کا جو پروجیکٹ ہے جو چندوں پر بیسڈ کرتا ہے وہ 40 ملین کا ہے. 40 ملین مسلمان دے رہا ہے، اور کسی کو گمان بھی نہیں کہ میں نے کیا دیا، بس دے دیا اللہ کے نام پہ. کیونکہ وہ یہ چندہ 20-20, 25-25, 50 دینے والا کیا احسان جاتا ہے؟ یہ تھوڑی بولے گا کہ مجھے پریسیڈنٹ بنا دو، مجھے سیکرٹری بنا دو، مجھے بورڈ آف ممبر بنا دو، یہ تھوڑی بولے گا، میں دے ہی کیا رہا ہوں. اور اسی میں برکت ہے اصل میں،
جو بڑی رقم دے کے اندر آنا چاہتا نا وہ نہ تو نہ مسجد بننے دیتا نہ ادارہ بننے دیتا نہ خود کچھ کام کرنے دیتا، وہ تو لڑائی کرنے آتا ہے بس. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور سب بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، سینٹر بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ماشاء اللہ، سب ہو رہا ہے. آپ کی یہ مسجد بھی اللہ نے چاہا تو بن جائے گی، دعا کرو اللہ قبول فرما لے، جلدی بنا دے انشاءاللہ. حضرت عمر وہ شخصیت تھی میرے دوستو کہ وہ ہوا پر حکومت کرتے تھے، وہ پانی پر حکومت کرتے تھے، وہ زمین پر حکومت کرتے تھے، وہ آگ پر حکومت، بسائط پر ان کی حکومت تھی، وہ مسخر تھے ان کے لیے. اگر ہوا کو انہوں نے کوئی بات کہی، کوئی سیل سسٹم نہیں تھا، کوئی ریڈیشن سسٹم نہیں تھا، کوئی جناب فیکس سسٹم نہیں تھا، فون سسٹم نہیں تھا، ہوا کو ایک بات کہی وہ چلی گئی، پانی کو ایک بات کہی وہ چل پڑی، آگ کو ایک بات کہی وہ چل پڑی. ایک بہت بڑی آگ نکلی تھی ایک مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کو بلایا کہ یہ تو سارے شہروں کو جلا دے گی، یہ تو اتنی زیادہ ہے، ایک بڑے پہاڑ میں سے نکلی تھی. اب یہ جتنے پٹرول وٹرول بھرے ہوئے ہیں پتہ نہیں اس میں لگ گئی تھی کیا قصہ ہے، اس میں سے نکل کے آ گئی تھی وہ. تو حضرت تمیم داری کو بلا کے کہا کہ یہ چھڑی لو، اس کو مار مار کے اس کو وہیں پہنچا دو جہاں سے یہ آئی تھی. کہنے لگے حضرت تمیم داری کہ امیر المومنین میں تو یہ نہیں کر سکتا. کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ جاؤ. اس کو انہوں نے چھڑی لے کے ایسے ہی بھگانا شروع کیا جیسے جانور کو بھگاتے ہیں، اسی سوراخ میں اور اسی غار میں اس کو پہنچا دیا جس غار سے وہ نکلی تھی، پھر نہیں نکلی اس کے بعد وہاں سے. یہ وہ چیز تھی، ایسی روحانیت والا بندہ تھا وہ. جب مصر فتح ہوا اور دریائے نیل پر بیسٹ کرتے تھے وہ لوگ ان کے کاروبار سارے کے سارے، تو وہ سال میں ایک مرتبہ خشک بھی ہو جاتی تھی. اور پرانے زمانے کا رواج تھا کہ جب تک ایک کنواری لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھایا جائے اس وقت تک دوبارہ نہیں جاری ہوتی تھی. وہاں کے لوگ آئے کہ آپ ہمیں اجازت دو کہ ہم کسی کنواری لڑکی کو اس کے والدین کی رضامندی سے بھیڑ چڑھا دیں تاکہ دوسرے لوگ تو جی سکیں. اب عبیدہ نے فرمایا کہ یہ سب جاہلیت کی رسومات ہیں، ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں کیا لوگوں نے، وہ جتنا پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا. تو حضرت عمر کو لکھا گیا، حضرت عمر نے دریا کے نام پہ چٹھی لکھی، آج تک کتابوں میں وہ چٹھی کا پورا میٹیریل موجود ہے. اور کہا حضرت ابو عبیدہ کو یا حضرت عمرو بن العاص کو کہ یہ اس کو اس کے اندر ڈال دینا، دریا کو ہی ڈال دینا یا خود ہی پڑے گی، اس کا باپ پڑے گا. اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہے تو تجھے چلنے کی اجازت بھی نہیں، اپنی مرضی سے اگر چلتا ہے تو ہمیں تجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے تو چلتا ہے تو تجھے رکنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. وہ چٹھی ڈالی گئی، ہزاروں لوگوں کا مجموعہ تھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے امیر نے دریا کے نام پہ پرچہ بھیجا ہے، وہاں لیٹر آیا ہے. جیسے ہی انہوں نے چٹھی ڈالی، صبح میں جو پانی کا آیا ہے تو جو پانی بھر کے دریائے نیل میں آیا کرتا تھا اس سے 16 ہاتھ اونچا تھا. ہمیشہ جب پانی بھر جاتا تھا تو جتنا پانی آیا کرتا تھا دریا میں، ایک ہی رات کے اندر اس سے 16 ہاتھ اونچا پانی بہنے لگا تھا، اور پھر اس کے بعد کبھی نہیں خشک ہوا. ایسے شخص نہاون کے ایریے میں ایک لشکر کو بھیجا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کدھر مدینہ منورہ کدھر نہاون، سینکڑوں میل کی مسافت. خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ساریا الی الجبل، ساریا امیر لشکر تھے، فرمایا ساریا پہاڑ کی طرف ہٹو. 3 مرتبہ فرمایا خطبے کے بیچ میں. لوگ پریشان کہ درمیان خطبے میں یہ کون سا جملہ ہے. لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ لوگ کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر. خطبہ ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کیا فرمایا ہے، ان کی بات ایسی ویسی نہیں ہوتی. وہاں سے جب اطلاع آئی تو پتا چلا کہ امیر لشکر نے کہا کہ ہم لوگ شکست کھانے پر تھے اور دشمن جو ہے پہاڑ کی طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور ہم اس سے غافل تھے، اور اگر ہم اس سے غافل ہی رہ جاتے تو ہمارا ایک ایک آدمی سب شہید ہو جاتے. اچانک آواز آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے کانوں میں کہ ساری آئی الجبل، پہاڑ کی طرف ہٹو. جیسے ہم پہاڑ کی طرف ہٹے تو بجائے اس کے کہ دشمن ہم پر غالب ہوتا، ہم دشمن پر غالب ہو گئے، اس کو موقع نہیں رہا پہاڑ کی طرف سے ہم پر حملہ کرنے کا. ہوا کا نظام، پانی کا نظام، آگ پر نظام، ایسی روحانیت والی شخصیت تھی. اسی لیے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت ضروری ہے، خلفاء راشدین و مہدیین کی سنت ضروری ہے. ایک مسئلے پر مجھے اس مرتبہ تھوڑا سا ڈسکس سنانا تھا آپ کے تفصیل، لیکن ٹائم نکل گیا. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا.